أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة الزمر آيات نمبر 57 سے آيات نمبر 67 57 سے 67 ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میرے بندوں کے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا وہ غفور ہے رحیم ہے یہ امید دلائی گئی اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو انابت کرو لو لگاؤ اس کی طرف اپنے آپ کو جھکاؤ سر تسلیم خم کرو اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے کہ جس کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور اتباع کرو اس بہترین بات کی کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جو اچانک آئے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا پھر اس کے بعد پچھتاوے کے کچھ جملے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ جب وہ عذاب آ جائے گا یا میدان قیامت ہو تو اس موقع پر یا دنیا ہی کے اندر جب عذاب نازل ہو جائے تو اس موقع پر تو انسان حسرت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوگا ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ افسوس میرے حال پر حسرت ہے مجھے اس کمی پر جو میں نے کی اللہ کے معاملے میں اور یقیناً میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا میں تو تمسخر کیا کرتا تھا یہ ایک جملہ یہ پچھتاوے کا جملہ ہے اور دوسرا جملہ اسی کنٹینیوشن کے اندر اس صفحے پر ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین کہ یا تم یہ کہنے لگو کہ اگر اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی تو یقیناً میں متقین میں شامل ہو جاتا یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ تو عذر ہے ایک ایسا عذر کہ جو قابل سماعت نہیں ہے یعنی اب کیا پروردگار ان کی زبردستی ہدایت کرتا مگر کہنے والے اس موقع پر پچھتا کر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ایسا ہی ہو جاتا کہ ہمیں زبردستی اللہ نے ہدایت دے دی ہوتی او تقول یا یہ کہو کہ ہینا ترل عذاب جب تم نے عذاب کو دیکھا لو ان لی کرتن کہ اگر مجھے پلٹا دیا جائے فاکونا من المحسنین تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا اب ان تمام تر پچھتاووں کے انداز کے جواب میں پروردگار کا جواب کیا ہوگا بلا قد جاءت کا آیاتی کیوں نہیں تمہارے پاس آیتیں آئی تھیں میری نشانیاں میری آیتیں تم تک پہنچی تھیں فکذبتا تو تم نے اس کو جھٹلایا کذبتا بہا واستکبرتا اور تکبر کا مظاہرہ کیا وکنت من الکافرین اور تم کافروں میں سے تھے یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے جس طریقے سے ان کے سامنے جواب دیا ہے یا دیا جائے گا وہ یہ چار چیزیں ہیں میری آیتیں بے شک تم تک پہنچی تھیں تم نے اس کو جھٹلایا لہذا تم ریسپانسیبل ہو تمہارا جھٹلانا اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر تمہارا تکبر تھا تم نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا اور ایز اے ریزلٹ تم لوگ کافروں میں سے ہو گئے تم لوگ کافروں میں سے تھے ویوم القیامہ اور قیامت کے دن تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہم مسودہ آپ دیکھیں گے حبیب کے جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا مثلا اللہ کے ساتھ شرک منسوخ کیا اللہ کی قدرت کو محدود جانا اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں تجویز کی ان کے آپ چہروں کو دیکھیں گے وجوہہم مسودہ کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے الیس فی جہنم مسوًا للمتکبرین تو کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ تکبر کو ایک بہت بڑے فیکٹر کے طور پر دو مرتبہ پیش کیا گیا ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے اور تکذیب تک اور جھوٹ منسوخ کرنے کی طرف لے جاتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے کامیابی کے ساتھ یعنی ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا ان کو ایز اے ریزلٹ نجات دے دی جائے گی اور ان سب کے پیچھے کیا چیز تھی ان کا تقوی تھا جو انہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کیا لا يمسهم السوء نہ ہی انہیں کوئی برائی چھوئے گی ولا هم يحزنون یا زنون اور نہ ہی انہیں کوئی صدمہ اور ملال ہوگا یعنی میدان حشر کی سختیوں میں سے کوئی سختی انہیں ڈسٹرب نہیں کرے گی نہ جہنم کا عذاب ان کے قریب آئے گا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے انہیں کوئی صدمہ اور ملال نہیں ہوگا اب یہ جہنم کی اور جنت کی اور قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ گویا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیوں تم اپنے آپ کو اس منزل تک لے جاتے ہو ابھی سمجھ لو یہ باتیں اور وہ کیا چیز ہے پہلی چیز اللہ خالق کل شائن ہر چیز کا خالق اللہ ہے یعنی پروردگار عالم ہی نے سب کی خلقت کی ہے اور سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں اب وہ کس ذریعے سے خلقت کرتا ہے کس طریقے کو اپناتا ہے یہ پروردگار عالم کا رائٹ ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے کسی کو پیدا کرے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور وہ ہر چیز کے اوپر صاحب اختیار بھی ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, ہر چیز کا صاحب اختیار بھی وہی ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہے. مقالید یعنی چابیاں, کنجیاں, کیس, یہ سب کے سب پروردگار کے پاس ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, روزی اور رحمت کے دروازے اسی کے ارادے سے کھلتے ہیں. کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے والا وہ ہے. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون, اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں, یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم بہت ایکسپلیسٹلی اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے. قل, اے حبیب کہہ دیجئے, اف غیر اللہ تامرونی ان اعبد ایھا الجاہلون, کہ کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ ان کی میں عبادت کروں, اے جاہلوں. یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سخت ہے تہذیب قرآن کے اندر, مگر واقعا سمجھانے کے بعد, بار بار کنونس کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو آخری حل یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے, اور اس سے پہلے گویا اس کو ایک آخری خطاب یہ بھی کر دیا جائے کہ اے جاہلوں, یعنی کچھ تو اپنی جہالت کی طرف توجہ کرو کہ اللہ کے غیر کے بارے میں تمہارا یہ میرا مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, تو یہ تم جاہل نہیں ہو تو کیا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, جبکہ مجھ پر وحی آئی ہے, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی انبیاء, ان پر بھی یہ وحی آئی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, کہ اگر تم نے شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو تمہارے اعمال ہٹ کر دیے جائیں گے, تمہارے اعمال نل اینڈ وائڈ کر دیے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ, اللہ ہی کی بلکہ عبادت کرو, وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور شکر گزار بندوں میں سے رہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں, غور کریں کہ ایک ان مشرکین اور کافروں سے خطاب ہے, ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں, یہ جہالت پر مبنی ہے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہی مجھ پر کیا نازل ہوتی ہے, مجھ پر بھی اور مجھ سے پہلے والے نبیوں پر بھی. اگر شرک کیا تو تمہارے اعمال ہب کر دیے جائیں گے, یعنی بظاہر وہ عمل جو اچھے بھی ہوں گے ان کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا, ان کو بھی نلیفائی کر دیا جائے گا, کل عدم ڈکلیئر کر دیا جائے گا, یعنی ان کا کوئی ویٹیج نہیں ہوگا اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے. اب یہ بالکل وہی اف سیناریو ہے, نہ نبی نے شرک کرنا ہے نہ نبی کے ساتھ یہ ہونا ہے, مگر اف سیناریو کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو نبی کے کیس میں تو یہ نہیں ہے, مگر تم اپنا کیس ذرا دیکھو کہ جب تم شرک کر رہے ہو تو تمہارا کیا بننے والا ہے. اس بات کی صراحت معصوم نے اپنی حدیث کے اندر بھی کی ہے کہ جسے مفسرین نے نقل بھی کیا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بیان ایک سے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے, جس کو ایاک آنی و اسمعی یا جارہ کہا جاتا ہے, کہ میں تم سے مخاطب ہوں اور اے پڑوسن تو بھی سن, یعنی اصل مقصد تجھے سنانے کا ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے. جس طریقے سے ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کبھی فرض محال کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا, اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا, نہ کوئی دوسرا خدا ہے اور نہ ہی کوئی فساد مچا اس انداز کا کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کا خدا ہونے کی صورت میں ہونا چاہیے تھا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ ہے, نہ پیغمبر نے شرک کرنا ہے نہ ہی اعمال کے حق کی بات ہے, مگر اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا اور سنانا ہے. تو پروردگار عالم نے یہ چاروں باتیں یہاں پر بیان کر دی, دو وہ چیزیں, ایک شرک نہ کرنے کے بارے میں اور اس کا نتیجہ کہ اگر شرک کیا تو عمل ہبط ہو جائیں گے, خسارہ ہو جائے گا, اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدره, اور انہوں نے اللہ کی شان کا ویسا اندازہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه, زمین سب کی سب اللہ ہی کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن, یعنی یہ جو محدود اختیار دنیا میں دیا گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. والسماوات مطویات بیمینہ, اور سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں. سبحانہ و تعالی اما یشرکون, بے عیب ہے وہ اور بالتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہونا چاہیے تو انہوں نے اللہ کو محدود کیا, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے انسانوں جیسا اللہ کو سمجھ لیا. ملکیت کی جہاں تک بات ہے، زمین ہو یا آسمان، سب اللہ کے قبضے میں ہیں. یہ لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں. یہ جس طرح سے اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہماری مٹھی میں ہے، پورا شہر میری مٹھی میں ہے، یہ قدرت اور قبضے کے لیے اور ملکیت کے لیے کنایا ہوتا ہے. اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے. اسی طریقے سے یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی خدا کے ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دے اور اللہ کی انگلیاں تلاش کرنا شروع کر دیں تو حماقت اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. جیسا کہ بعض گروہ نے ایسا کیا ہے، جس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ بہرحال عربی کے جو محاورے ہیں ان کو سمجھے بغیر صرف ظاہر سے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے. آپ بھی اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا. یہ آیت نمبر 67 کے جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ زمر، آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 74، 68 سے 74 تک. پروردگار عالم قیامت اور قیامت سے پہلے والی جو سچویشن ہے اس کو بیان فرما رہا ہے. وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا گیا، اب ظاہر ہے کہ یہ پیسیو وائس میں اور ماضی کے سیگے کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اور یہ طریقہ کار ہے کہ جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہے اور حتمی ہے، یقینی ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. تو جب سور پھونکا جائے گا، فصاعقا من فی السماوات و من فی الارض، تو وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب ہی بے حس و حرکت ہو جائیں گے، یعنی ان کا ہوش ختم ہو جائے گا. یہ موت سے کنایا ہو سکتا ہے. الا من شاء اللہ، ہاں مگر وہ کہ جنہیں اللہ چاہے، یہ استثنا ہو گیا. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ پھونکا گیا سور، فإذا هم قیام ينظرون، تو وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، یعنی یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ بات پہلے بھی کسی موقع پر میں نے گزارش کی تھی کہ سور کو آپ ایک بڑے الارم کی طرح سے سمجھے. جس طرح سے کلاسز جب لگ رہی ہوتی ہیں یا کلاسز جب ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اسکول کے اندر الارم بجا دیا جاتا ہے، بغل بجا دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا. تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے اور دنیا کی جو کلاسز ہو رہی ہیں اور یہ مہلت جو انسان کو دی گئی ہے، بالآخر جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اس موقع پر سور پھونکا جائے گا، اور وہ پہلا سور اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب اس دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو لوگ بے حس و حرکت ہو جائیں گے، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. مگر ظاہر یہاں پر پروردگار عالم نے ایک استثناء کیا ہے، الا من شاء اللہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نفوس باقیہ کے طور پر دیکھتا ہے اور انہیں مستثنا کیا گیا ہے. اور پھر پروردگار عالم دوسرا سور پھونکے گا، جس کے نتیجے میں وہ افراد کے جو بے حس و حرکت ہو کر گر پڑے تھے وہ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور ان کا جو کھڑا ہونا ہے وہ اس عالم میں ہوگا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے. یہ جو قیام کا لفظ ہے اسی سے قیامت نکلا ہے. تو یہ پروردگار عالم کا جو ایک پلان ہے، ایک ڈیزائن ہے اس دنیا کے بارے میں، تو اس کا اختتام ہے، اور جو قیامت سے وہ جڑ جائے گا تو اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. پھر جب قیامت برپا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وہ اشرقت الارض بنور ربها، اور چمک اٹھی زمین اپنے پروردگار کے نور سے. ایک مرتبہ پھر اسی کے ماضی کے اور مستقبل کی منظر کشی کی جا رہی ہے، یعنی زمین جو ہے وہ منور ہو جائے گی، چمک جائے گی اپنے رب کے نور سے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر رب کے نور سے چمک جانا، یعنی گویا وہ عدالت جو ہے وہ بالکل سج چکی ہے کہ جس کے بعد اب فیصلے ہونے ہیں، اور جو اس کا ڈیو کورس آف ایکشن ہے اس نے اپنی تمام تر کاروائی کا لوگوں کو مظاہرہ کروانا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ ہوگا. اب ظاہر کہ یہ نور رب سے یہاں پر مراد وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک شرف کو بتایا جاتا ہے. جس طرح سے ناقت اللہ کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے، بیت اللہ کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کا گھر یا اللہ کا ناقہ، تو اللہ کے ناقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اوپر سواری کرنی ہے، یا بیت اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس میں رہنا ہے، بلکہ یہ اس شرف کو سمجھایا جاتا ہے. تو پروردگار عالم کے نور سے وہ تمام کی تمام جو زمین ہے جہاں پر یہ عدالت سجائی جا رہی ہے، یعنی میدان قیامت، وہ روشن ہو جائے گا، وہ جگمگانے لگے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیے جائیں گے نامۂ اعمال. کتاب یعنی نامۂ اعمال، اس لیے کہ ظاہر نامۂ اعمال وہ ڈاکومنٹس لائے جائیں گے جن کی روشنی میں پھر ان کا حساب کتاب ہونا ہے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور شہداء کو، یعنی انبیاء اور شہداء ان کو بھی بلایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انہی کی تو گواہی ہے، اب یہاں پہ نبیوں کے ساتھ شہداء کو الگ سے بیان کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اسی معیار کے اوپر ہیں، نبی نہیں ہیں مگر اس معیار کے اوپر ہیں کہ جہاں وہ گواہی کے لیے بلائی جا سکیں اور ان کو گواہ قرار دیا جا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو یہ بہت آسان ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں، یعنی تشیع کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لیے کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا مگر اس کے بعد معصوم اماموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو وہ پھر سب کے سب وہ بنیں گے کہ جنہیں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کے اندر کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تمہارے اوپر بھی گواہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ہمارے نزدیک مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ اب جو دوسرے دوست ہیں مسلمان ہمارے بھائی جو ایسے معصومین کے وجود کا تصور نہیں رکھتے، وہ اسے عام نیک آدمیوں کے معنی میں لے لیتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ غیر معصوم کیسا ہی نیک آدمی ہو، خود اس کے اعمال میں صحیح غلط جائز ناجائز کی آمیزش ہوتی ہے، تو اسے تو خود گواہی کی زد میں آنا ہے، پھر وہ گواہ ہونے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہرحال فوڈ فار تھاٹ ہے، بہرحال ہر ایک اپنا اپنا نظریہ رکھنے کا حق رکھتا ہے، پھر فیصلہ تو پروردگار نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ نبیوں کو بھی لایا جائے گا اور شہداء کو بھی لایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب نبیوں کے ذریعے سے اور ان شہداء کے ذریعے سے تو اعلیٰ ترین جو معیار ہو سکتا ہے کسی پرفارمنس کا وہ موجود ہے، اور دوسرے تمام افراد کو اسی کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ پھر جو کیسز ہیں، ظاہر ہے کہ ابو جہل اس نے جس طرح سے نبی کو اذیت دی ہے تو وہ کیس بھی فائنل ہونا ہے، اسی طریقے سے کچھ اور ہیں کہ جنہوں نے ائمہ معصومین کو اذیت پہنچائی ہے تو ان کا بھی کیس فائنل ہونا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جھگڑے ہیں اس دنیا کے وہ سارے وہاں پر نپٹائے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان سارے جھگڑوں کے اندر جو فیصلہ ہوگا عدل کے ساتھ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور ہر متنفس کو بدلہ دے دیا جائے گا پورا پورا جس چیز کا اس نے عمل کیا، اس کے اعمال کا بدلہ اسے پورا پورا دے دیا جائے گا، اور اللہ خوب واقف ہے بِمَا يَفْعَلُونَ اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ ہوا عالم و خوب واقف ہے، یعنی اللہ خوب واقف ہے بما یفعلون ان اعمال سے کہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی یہ تمام تر جو سجایا جائے گا، عدالت کا ایک ماحول بنایا جائے گا، یہ بھی ظاہر ہے کہ مظاہرہ قدرت ہے، اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے بھی اس کا اظہار ہو جائے، ورنہ علم پروردگار میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب وہ آیت آئی کہ جس میں لفظ زمر استعمال ہوا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ اور لے جائے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی جانب ایک گروہ بنا کر۔ یعنی اب یہ جو زمر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اس پورے سورے کا نام زمر پڑ گیا، مگر یہ یہاں پر جو سمجھایا جا رہا ہے اس کا اسٹیپ کون سا ہے کہ جب وہ قیامت کا میدان سج گیا، عدالت لگا دی گئی، فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ ہو گیا تو ظاہر ہے کچھ ہیں جو جہنمی ڈکلیئر کر دیے گئے اور کچھ جو ہیں وہ اہل جنت ڈکلیئر کر دیے گئے، تو جو اہل جہنم ہیں ان کا ایک گروہ بن گیا اور جو اہل جنت ہیں ان کا ایک گروہ بن گیا، تو وہ لے جائے گئے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا جہنم کی جانب زمرہ ایک گروہ کی شکل میں۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها یہاں تک کہ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے یعنی جہنم کے پاس تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها اور جو خازن جہنم ہے یعنی جہنم کا گیٹ کیپر وہ کہے گا، الم یاتکم رسول منکم کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے، کہ ایسے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، وینذرونکم اور جو تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا کہ ایسے کسی دن کی ملاقات تمہیں کرنی ہوگی، تمہیں بتاتے نہیں تھے، خوف خدا نہیں دلاتے تھے، یعنی یہ وہ خازن جہنم جو ہیں وہ ان سے سوال کریں گے کہ بھئی تم یہاں کیسے آ گئے، تمہیں تو اصولی طور پر ان نبیوں کی باتوں کو سننے کے بعد اہل جنت میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کا جواب یہ ہوگا قالوا بلا کیوں نہیں، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین مگر یہ جو کلمہ عذاب ہے وہ ثابت ہو چکا ہے ان پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا جو کافر ہیں، تو یہ کافر یعنی انہوں نے انکار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو آئے تھے، ڈرایا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، مگر ہم ماننے والے نہیں تھے، تو آج یہ عذاب کا کوڑا ہم پر پڑا ہے اور عذاب کی بات ہم پر ثابت ہو چکی ہے۔ قیلا تو کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا اور اس میں رہو ہمیشہ ہمیشہ، فبئس مثوى المتکبرین اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا. یعنی انہوں نے کفر کا اعتراف کیا اور پروردگار عالم نے پھر سمجھا دیا کہ کفر کے پیچھے جو فیکٹر تھا جس نے انہیں کفر تک لے جانے میں یعنی راہ دکھائی کفر کی اور انہیں کافر بنا دیا، وہ ان کا تکبر تھا، ان کا ایروگینس تھا جو انہیں حق کو قبول نہیں کرنے دیتا تھا. یہ اس گروہ کی بات ہو گئی جو اہل نار ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے، اب کیا کہنا ہے اس گروہ کا، خدا ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ، اور لے جائے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، کہ جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف زمرہ، ایک گروہ کی صورت میں، یعنی گروہ در گروہ بنا کر ان کو لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها، جب وہ وہاں پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، تو جو خازن جنت ہے اسے بہت خوشی ہوگی، وہ ویلکم کرے گا اور اس انداز سے ویلکم کرے گا، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ وہی انداز سلام کا کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کا آج بھی دنیا کے اندر بھی طریقہ کار ہے، وہ اسی طرح سے سلام کرتے ہیں. سلام علیکم کہا جائے یا السلام علیکم کہا جائے، دونوں درست ہیں. قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا جب بھی سلام کا طریقہ سکھایا گیا ہے تو یہی انداز بتایا گیا ہے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاک رہے، فادخلوها خالدین، تم داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی وہ جو اہل نار ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کفر کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور یہ جو اہل جنت ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب ان کا جو جملہ ہوگا وہ یہ ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شکر پروردگار، الذی صدقنا وعدہ، کہ جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا، واورثنا الارض، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. یہاں پر ظاہر زمین سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اہل جنت کے پیر ہیں، یعنی جنت کی زمین کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. نتبوؤ من الجنت، کہ جہاں چاہیں ہم ٹھہریں، حیث و دشا، جیسے ہم چاہیں، ونعم اجر العاملین، تو یہ کتنا اچھا ہے سلا عمل کرنے والوں کا. یعنی جب عمل کر رہے تھے دنیا میں تو ظاہر زحمت تو ہو رہی تھی، وہ دار تکلیف تھا، اس کے اندر زحمت ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، مگر یہ کتنا اچھا اجر ہے کہ جو عمل کرنے والوں کو دیا گیا، یہاں پر ہمیں یہ عمل کا کتنا اچھا اجر ریوارڈ ملا. یہ آیت نمبر 74 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. اب سورہ زمر کی ایک ہی آیت ہے کہ جو باقی ہے وہ اگلے صفحے پر ہے، اور پھر اس کے بعد 40 سورہ سورہ مومن شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اس پر کل سے گفتگو ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک زمر کی آخری آیت، یعنی آیت نمبر 75، آیت نمبر 75 جس پر یہ سورہ مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورہ مومن کی ابتدائی 7 آیتیں بھی اس صفحے پر ہیں، فرسٹ 7 ورسز. پہلے ذرا ہم سورہ زمر کی اس آخری آیت کو دیکھیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور دیکھو گے کہ فرشتوں کو کہ عرش کے ارد گرد گھیرا کیے ہوئے ہیں، کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ. یہ ہم پڑھ چکے پیچھے کہ پروردگار عالم نے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کیا معاملہ فرمایا. گروہوں کی صورت میں اہل کفر کو جہنم کی طرف لے جایا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے جہنم کے. جو خازن جہنم تھا، جو جہنم کا گیٹ کیپر تھا، اس نے حیرت کا اظہار بھی کیا، سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوں، تمہیں ڈراتے ہوں آج کے دن کی ملاقات کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر بہرحال ہم پر عذاب خدا ثابت ہو چکا جو کفر کرنے والے ہیں ان پر. تو ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے اور ہمیشہ اس میں رہو، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. یہ ایک گروہ تھا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا گروہ کہ جو اہل جنت کا تھا، تو ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کو بھی لے جایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہوں کی صورت میں. یہاں تک کہ جب یہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. جو جنت کا خازن ہے, جنت کا گیٹ کیپر ہے, وہ ان پر سلام کرے گا, ان کے لیے سلام کا تحفہ ہوگا, اور ان کو کہا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو پاک رکھا, اب داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس موقع پر وہ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کریں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا اور زمین کا ہمیں وارث بنا دیا, جس پر بات ہو چکی کہ یہ جنت کی زمین مراد ہے, اور ہمیں اس بات کا اختیار دیا کہ ہم جنت میں جہاں رہنا چاہیں رہیں, اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے ملائکہ کو کہ وہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے, اور عاجزی کے ساتھ وہ پروردگار عالم کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد کر رہے ہوں گے. یعنی اب وہ جو وہاں پر ماحول ہے کہ ایک طرف اہل جنت ہیں وہ بھی پروردگار عالم کی حمد کر رہے ہیں, اور ہم آواز ہو رہے ہیں گویا ان فرشتوں کے ساتھ کہ جو عرش پروردگار کے ارد گرد موجود ہیں, اور ان کے درمیان وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اب ظاہر ہے یہ فیصلہ کن کے درمیان, یہ وہی جو اہل جنت اور اہل جہنم کی بات ہو رہی تھی, ان کے درمیان فیصلہ بالکل حق کے ساتھ کر دیا جائے گا. ملائکہ تو وہ ہے کہ ان کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کسی قسم کے قول کے اعتبار سے شفقت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جو سورہ انبیاء کے اندر ہم پڑھ چکے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, وہ اللہ پر کچھ کہنے میں شفقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کاربند ہیں. تو ان کا تو تسبیح کرنا, حمد کرنا, یہ سب پروردگار عالم کے امر اور حکم کے مطابق ہے. تو وہ جو فیصلہ کرنا تھا وہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان تھا, وہ بھی ہو گیا, اور اہل جنت فرشتوں کے ساتھ گویا ہم آواز ہو کر اب تسبیح اور حمد پروردگار میں مصروف ہے, اور ایک عجیب روحانی ماحول ہے. وقیلہ, اور کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ یہ شکر خدا انجام دینے کا ایک طریقہ ہے, تو یہ کہا جائے گا کہ شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ آیت نمبر 75 جس پر سورہ زمر مکمل ہو گیا, اور اب اس کے بعد سورہ مومن ہے. ایک سورہ مومنون تھا وہ ہم پڑھ چکے, یہ سورہ مومن ہے, اور اس کو سورہ مومن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 40واں سورہ اس کی آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم نے مومن آل فرعون کا ذکر کیا ہے. وہ جب ہم پہنچیں گے تو دیکھیں گے الفاظ ہیں کہ قال رجل مومن من آل فرعون, کہ فرعون والوں میں سے جو مرد مومن تھا اس نے کہا, اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس نے حمایت میں اس موقع پر اپنے پوری توانائی صرف کی تھی اور ایڈوکیٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے انہیں مومن آل فرعون کہا گیا. تو ان کی وجہ سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ مومن. یہ مکی سورہ ہے, یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا, اور پیغمبر اکرم پر یہ نازل ہونے والا سورہ 85 آیتوں پر مشتمل ہے. 85 آیتیں اس کی ہیں. اس کے آغاز ہی میں ہمیں حروف مقطعات ہاں میم نظر آئیں گے, اور یہ ہاں میم کا ایک سلسلہ ہے, یعنی 7 سورے ہیں جن کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. سورہ مومن ان میں سے پہلا ہے, 40واں سورہ. پھر اس کے بعد 41واں سورہ ہے سورہ فصلت, پھر 42واں سورہ سورہ شورہ, پھر 43واں سورہ زخرف, 44واں سورہ دخان, 45واں سورہ جاسیہ, اور 46واں سورہ احقاف. ان میں سے ہر ایک کے آغاز میں ہمیں حامیم نظر آئے گا. ان سب کو ملا کر کہا جاتا ہے حوامیم سبعہ, یعنی 7 وہ سورے کہ جن کے آغاز میں حامیم موجود ہے, اور اسے قرآن مجید کی زینت سے تعبیر کیا گیا ہے دیباج. تو اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم کے فوراً بعد ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب پروردگار کی تنزیل, یعنی یہ کس نے اس کو نازل کیا ہے, اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. ایک مرتبہ پھر یاد کر لیجئے اس حدیث کو کہ جس میں 11ویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے گویا سمجھایا ہے کہ اے مشرکین, یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے جنہیں تم روز مرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ, اس لیے کہ حروف تو وہی ہیں جو تمہاری روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر نہ کر سکو تو پھر تمہیں سپر انداختہ ہونا چاہیے, سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ ہاں یہ کلام خدا کا کلام ہے. تو فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ, یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے, یہ تنزیل ہے یعنی نازل کردہ ہے کتاب, من اللہ, اللہ کی جانب سے, العزیز العلیم, اور وہ خدا عزیز ہے اور علیم ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ چھ پروردگار عالم کے اسماء حسنا اور چار صفات, چھ صفاتی نام ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے اللہ کے فوراً بعد. من اللہ العزیز العلیم, کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, اور وہ خدا کون ہے؟ عزیز ہے اور علیم ہے. عزیز ہے یعنی غالب ہے, اور علیم ہے یعنی اس کے پاس سارا علم ہے. پروردگار عالم کو نہ کوئی شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی پروردگار عالم سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے. اب اس غلبے والے اور علم رکھنے والے خدا نے, جس نے کہ اس کتاب کو نازل کیا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ, اس کا بیہیویئر اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ غافر الذنب و قابل التوبہ شدید العقاب ذی الطول, کہ یہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے, یعنی جو گناہ اگر ہو جاتے ہیں تو باوجود یہ کہ وہ عزیز ہے, باوجود یہ کہ وہ علیم ہے, مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے, مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ قابل توبہ, اور ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے. ضد تولے, مگر وہ بخشش کرنے والا بھی ہے. یعنی یہ دونوں اینگلز پروردگار عالم نے بتا دیے کہ اوور آل سمجھ لو کہ غالب ایسا ہے کہ اسے شکست کوئی نہیں دے سکتا, علم ایسا ہے کہ کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اگر تم اپنے دل سے مغفرت طلب کرو تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے, پلٹ کر آؤ خدا کی جانب تو تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے, اور اگر ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ شدید عقاب کرنے والا ہے, ضد طول ہے, بخشش کرنے والا ہے. پھر بیلنس کیا کہ یعنی ایک امید تمہارے اندر باقی رہے. یہ جیسے ہم سورہ زمر کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مت ہو, مگر پھر فوراً انیبو, اللہ کی طرف توبہ کرو, انابہ کرو. لا الہ الا ہو, جو ایسا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. الیہ المصیر, اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو جانا ہے, تمہیں اچھا لگے تو بھی اور برا لگے تو بھی. یعنی اگر تم مغفرت طلب کرو تو بھی, توبہ کرو تو بھی, اور اگر تم اپنے ان گناہوں کے اوپر مصر رہو تو بھی پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے. اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ما یجادلو فی آیات اللہ, بلا وجہ بحث و تکرار نہیں کرتے آیات الہی کے بارے میں, الا الذین کفروا, مگر وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. یعنی اصل مدعا کیا تھا؟ مدعا تو یہی تھا کہ یہ کتاب کس کی نازل کرتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو اب یہ کہنا بند کرو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. یا تو جواب لے آؤ, اس جیسی کی کتاب کے اندر موجود کسی ایک سورے کا جواب تم لے آؤ. اگر نہ لا سکو تو پھر یہ بحث بیکار ہے. اس طرح کی بلا وجہ بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ بحث اور تکرار سمجھنے کے لیے ہوتی تو کیا کہنا, پھر تو جدال جدال احسن ہوتا, پھر تو افہام و تفہیم والی بات ہوتی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں پر تو اپنی بات کو منوانے کا ایک شوق ہے, اپنے ایگو کو ایک سیٹسفائی کرنا ہے, حق طلبی مقصد نہیں ہے. تو پروردگار فرماتا ہے وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, وہ صرف اور صرف بحث برائے بحث کرتے ہیں, ان کا کوئی پرپز حق کو سمجھنا نہیں ہوتا. فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد, تمہیں ان کا شہر در شہر دندناتے پھرنا دھوکا نہ دے. یعنی اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے پروردگار اگر یہ ایسے ہی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا شہر بہ شہر پھرنا, دورے کرنا, کبھی تجارت کی غرض سے کبھی ویسے ہی, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑے عیش میں ہے. تو پروردگار گویا وہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب تک مہلت ان کی ہے تب تک اس دنیا کے اندر یہ رہیں گے, فوراً عذاب دینا یہ پروردگار کی روش نہیں ہے. اس کا معاملہ وہی ہے جو پیچھے بیان ہو چکا کہ وہ اپنے بندوں کو مہلت بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی حر بننا چاہے تو وہ اپنی مہلت کے زمانے کے اختتام تک حر بننے کا فیصلہ کر لے, اور اگر کوئی حرملا بننا چاہے تو بھی وہ اپنے کرتوت کے ذریعے سے حرملا ثابت ہو. لہذا شہر در شہر پھرنا, گھومنا, یہ تو بہرحال دنیا کی زندگی ہے, اس میں ختم ہونا ہے. لہذا اس طرح کے کسی ایٹیچیوڈ یا لائف سٹائل کی وجہ سے تمہیں دھوکا نہ ہو. کذبت قبلہم قوم نوح والعذاب, اور پھر پروردگار نے فوراً ریفر کیا ماضی کی اقوام کو کہ ذرا دیکھو ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کتنے ہی گروہ ہیں جو گزر چکے ہیں، نمرود کو لے لیجئے، عاد کو لے لیں، سمود کو لے لیں، یہ ساری کی ساری قومیں ہیں ہی نا، تو انہوں نے بھی اپنے اس درمیانی جو دنیا کی زندگی کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر ایسا بہت کچھ کیا، تو کیا یہ پروردگار عالم کے عاجز ہونے کی دلیل معاذ اللہ، یا یہ پروردگار عالم کے ان سے راضی ہونے کی دلیل معاذ اللہ؟ نہ خدا عاجز تھا نہ خدا راضی تھا، مگر وہ جو مہلت کا پیریڈ ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے بہرحال پورا ہوتا ہے۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ان میں سے ہر ایک نے، ہر قوم نے اپنے رسول کے ساتھ یہی ایٹیٹیوڈ رکھا، ارادہ کیا کہ انہیں کسی طریقے سے گرفتار کر لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور غلط طریقے سے ان سے بحث برائے بحث کرتے رہے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ شکست دینے حق کو، فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو گرفتار کر لیا، کب؟ جب ان کا وقت پورا ہو گیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو پھر عقاب کیسا تھا، یعنی پھر وہ عذاب کیسا تھا؟ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح تمہارے رب کی بات پوری ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی پہلے بھی یہی ہوا ہے آگے بھی یہی ہوگا، انہم اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جیسے کہ سورہ زمر کے اختتام پر ہم نے پڑھا کہ بالآخر وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، اور اسی طرح سے اہل جنت کو بھی ان کا صلہ مل جائے گا اور ان کو بھی جنت کی طرف لایا جائے گا۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم، ابھی ہم پڑھ چکے سورہ زمر کے اختتام پہ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ جو ہے ان عرش پروردگار کے گرد گھیرا باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، ہلکا لگائے ہوئے، اور پروردگار عالم کی تسبیح کر رہے ہوں گے، حمد کر رہے ہوں گے۔ اب ان کی وہ حمد اور تسبیح کیا ہوگی اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین یحملون العرش، کہ وہ کہ جنہوں نے عرش خدا کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی جن کو یہ مقدس کام دیا گیا ہے۔ اب یہ عرش ظاہر کے سمبولک ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ زمین پر، اسی طریقے سے عرش آسمانوں پر، اس جگہ پر۔ اب وہ جہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کو اس کو دیکھیں گے، لیکن بہرحال اتنی اس کی ویلیو ہمیں معلوم ہے کہ سمبولک ہے، ایک تو اقتدار پروردگار کی علامت کے طور پر بھی ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم نے خاص ذکر کیا ہے کہ گویا ملائکہ ہیں کہ جو اسے تھامے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہلکا باندھے ہوئے تسبیح پروردگار اور حمد پروردگار میں مصروف ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تو یہ جنہوں نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس کو ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ خود مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں۔ یہ جو پروردگار کا نظام ہے کہ پروردگار ہی ہے مغفرت کرنے والا، مگر خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنے والوں میں خود ملائکہ بھی شامل ہے، جو شفاعت ہی کا ایک انداز ہے۔ تو یہ صاحبان ایمان کے لیے، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ کامل ایمان، یعنی جس کو ہم کہیں کہ پورا ایمان، کسی ایک نبی کو کم کرنے والے نہ ہوں، کسی ایک امام کو کم کرنے والے نہ ہوں، کسی ایک عقیدے کے اندر کمی کرنے والے نہ ہوں، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ تو ان کی دعا کیا ہوگی؟ اس کا ایک حصہ اس صفحے پر آ رہا ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیئن رحمتن و علما، تو نے اپنی رحمت اور تیرا علم ہر چیز کے اوپر وسعت رکھتا ہے، فاغفر للذین تابوا، تو تو مغفرت فرما ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی ہے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان سے جہنم کے عذاب کو دور فرما۔ یہ تین دعائیں یہاں پر آ گئی، ایک تو مناجات ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی رحمت کی وسعت کا حوالہ ہے، علم کی وسعت کا حوالہ ہے، اور پھر اس کے بعد مغفرت طلب کی گئی ہے۔ کن کے لیے طلب کی گئی مغفرت؟ کہ تو مغفرت فرما ان لوگوں کی کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں تیرے راستے کا، اور اے پروردگار ان سے جہنم کے عذاب کو دور فرما۔ یہ ربنا کہہ کر یہ جملہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ربنا کہہ کر دوسرا جملہ آغاز ہوگا، وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو کے اندر آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔